बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनका कहना है कि परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत दे दी है तो अब हमारे दिलों में कजी न पैदा होने पाए, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा कि तू बेहतरीन अता करने वाला है। खुदाया, तू तमाम इंसानों को उस दिन जमा करने वाला है जिसमें कोई शक नहीं है, और अल्लाह का वादा गलत नहीं होता।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا مشغلہ راتوں کو عبادت کرنا ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی ہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹا، کسی سے برادری کا رشتہ اس وقت تک استوار نہ کرو جب تک یہ نہ جان لو کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ پس جب تم اس کے حال سے اچھی طرح باخبر ہو جاؤ اور اس کی معاشرت سے راضی ہو جاؤ تو اس کے ساتھ برادری کا رشتہ استوار کرو، بشرطے کہ اس کی بنیاد غلطیوں کو نظر انداز کرنے اور سختی کے موقع پر ساتھ نبھانے پر ہو۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے۔ کلام نور کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ بات الفاظ کی نہیں لہجے کی ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ آدمی بیماری کے ڈر سے کھانا تو چھوڑ دیتا ہے مگر آخرت کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شدت، تازہ حملوں میں 100 شہید، 120 لاپتہ۔ غزہ قابل خرید و فروخت نہیں ہے، امریکی صدر ٹرمپ کو اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کا جواب۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان کی پریس بریفنگ، ہندوستان کے ساتھ مسائل کے پرامن حل کے لیے آمادگی کا اعلان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غزہ پر اسرائیلی حکومت کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعے کی صبح سے ہونے والے حملوں میں 75 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت کے بعد جمعے کی صبح سے غزہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں کہ جس میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں۔ خبر رساں ذرائع نے بتایا ہے کہ غزہ شہر کے مشرق میں واقع التفا کے علاقے اشوف پر بمباری کے دوران مزید 3 افراد شہید ہو گئے، جنہیں المامدانی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ غزہ کی پٹی کے طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں گزشتہ 2 دنوں میں 250 افراد شہید ہوئے ہیں۔ غزہ کے فیلڈ ہسپتالوں کے ڈائریکٹر نے بھی اعلان کیا ہے کہ جمعے کو اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ میں 120 افراد لاپتہ بھی ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں صحت کے مسائل مشکلات سے دوچار ہیں۔ اب تک غزہ کے ہسپتالوں میں 60% ادویات اور 80% طبی آلات تباہ ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت نے پانی کی سپلائی اور سیوریج کے نظام کو تباہ کر دیا ہے اور ہسپتالوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ قابض حکومت نے جمعے کو بھی توپ خانے سے وسطی غزہ کے مشرقی علاقے دیر البلا کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا۔ الجزیرہ کے نمائندے نے یہ بھی خبر دی ہے کہ صہیونی ڈرون نے خان یونس کے مشرق میں افسان کے علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج میں قدس بریگیڈ کے کمانڈر نے ماریو اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں شجاعیہ کے علاقے میں لڑائی بہت سخت اور دشوار ہے اور اس علاقے میں صہیونی حکومت کو بھاری قیمت چکانی پڑی ہے۔ اسرائیلی کمانڈر نے کہا کہ ہم نے حماس کی جنگی حکمت عملی میں تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا ہے اور حماس کے پاس بہت زیادہ ہتھیار موجود ہیں۔ حماس کے فوجی بہت ہوشیاری کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہمارے فوجیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
خبر رساں ذرائع نے غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے جاری رہنے کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں حالیہ دنوں میں شدید لڑائی ہوئی ہے۔ غزہ سول ڈیفنس کے ترجمان محمد بسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہماری فورسز نے اب تک درجنوں شہدا کی لاشیں دریافت کی ہیں۔ غزہ میں شہدا الاقصی اسپتال کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ غزہ کے تمام ہسپتال زخمیوں اور بیماروں سے بھرے پڑے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے جواب میں کہ جس میں واشنگٹن کی جانب سے غزہ پر قبضہ کرنے اور اسے فری زون میں تبدیل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا، حماس نے زور دے کر کہا ہے کہ غزہ فروخت کے لیے نہیں ہے۔ حماس کے سیاسی بیرو کے رکن باسم نعیم نے ایک بیان میں مزید کہا کہ غزہ فلسطینی سرزمین کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور یہ ایسی جائیداد یا ملکیت نہیں ہے کہ جسے آزاد منڈی میں فروخت کیا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر میں ہونے والی ایک تجارتی کانفرنس میں غزہ کو اپنے تسلط میں کرنے کے واشنگٹن کے رجحان کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ غزہ کو ایک آزاد علاقے میں تبدیل کر دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی علاقوں میں اب بچانے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا اور وہاں زندگی کی کوئی امید باقی نہیں بچی ہے۔ ٹرمپ نے پہلی بار فروری 2025 میں صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں غزہ کے بارے میں اپنے متنازع خیال کا انکشاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ غزہ کو مشرق وسطی کے خوبصورت خطے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کے اس منصوبے کو عالمی سطح پر مذمت کا سامنا کرنا پڑا اور فلسطینیوں، عرب ممالک اور اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ یہ اقدام نسلی تطہیر کے مترادف ہوگا۔ قطر نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت جنگ بندی کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبداللہ بن جاسم آل ثانی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ غزہ پر بمباری جاری ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلی حکومت جنگ بندی میں سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کی ٹیم اسرائیلی حکومت اور حماس سے جنگ بندی کے حوالے سے بات چیت کر رہی ہے، لیکن پیش رفت کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حماس کی جانب سے امریکی اسرائیلی جنگی قیدی کی رہائی ایک اچھی پیش رفت تھی، لیکن اسرائیلی حکومت کا طرز عمل اچھا نہیں ہے، اس لیے مذاکرات میں جلد پیش رفت کی امید نہیں ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے، جو اسلامی تعاون تنظیم کی پارلیمانی یونین کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی غرض سے انڈونیشیا کے دورے پر جکارتا گئے ہوئے تھے، جکارتا کی مسجد استقلال میں نماز جمعہ ادا کی، اس کے بعد نمازیوں سے خطاب کیا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم سب مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ ہم سب متحد ہو جائیں اور متحد ہو کر اس بات کی کوشش کریں کہ عالمی استکبار فلسطین یا غزہ میں نسل کشی نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم اور آپ جو امن کے زیر سایہ گفتگو کر رہے ہیں، غزہ میں ہمارے مسلمان بھائی تہ تیغ کیے جا رہے ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ کب غزہ کی فضا صہیونی جنگی طیاروں کی پروازوں سے پر ہو جائے گی اور کب ان کا دم گھٹ جائے گا، کیونکہ وہ اپنے گھروں، مساجد اور ہسپتالوں تک بھی محفوظ نہیں ہیں، اور جو زندہ بھی ہیں انہیں قحط و بھکمری کا سامنا ہے، اور صہیونی جلاد انسان دوستانہ امداد یہاں تک کہ خوراک و ادویات تک ان تک نہیں پہنچنے دے رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ آج فلسطین و غزہ کے بچے، عورتیں، جوان اور بوڑھے ہم اور آپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں اور وہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم سب ان کی مدد کو آگے بڑھیں گے اور ہم اور آپ ان کی مظلومیت کی آواز اٹھائیں گے اور ہم اور آپ انہیں ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے قبل ایران کے اسپیکر نے اسلامی تعاون تنظیم کی پارلیمانی یونین کے سربراہی اجلاس سے خطاب میں امریکی صدر ٹرمپ کو وہمی شخص قرار دیا اور تاکید کی کہ قوموں میں استقامت کو بلند مقام حاصل ہے۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے جکارتا اجلاس کے موقع پر انڈونیشیا، عمان، سعودی عرب، الجزائر اور ملیشیا کے پارلیمانی سربراہوں سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی اور فلسطینی امنگوں کی حمایت اور صہیونی جرائم بند کرانے کی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ محمد باقر قالیباف کی زیر صدارت ایران کے پارلیمانی وفد نے جکارتا میں اپنے قیام کے آخری روز انڈونیشیا کے مسلمانوں کے ساتھ گزارا اور جکارتا کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ مسائل کے پرامن حل کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ میں پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مسائل کے پرامن حل میں یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے، اس درد کو اچھی طرح محسوس کرتا ہے اور دہشت گردی پر بات چیت سے نہیں گھبراتا۔ انہوں نے ہندوستان پر پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے کا الزام لگایا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جب بھی دہشت گردی پر بات ہوگی پاکستان اپنا موقف واضح انداز میں پیش کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم دہشت گردی کے مسئلے کا مستقل حل چاہتے ہیں اور ہمیں بین الاقوامی فورم پر دہشت گردی پر بات کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہندوستان کی ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر وجے شاہ کو سپریم کورٹ سے اس وقت سخت سرزنش کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے کرنل صوفیہ قریشی پر دیے گئے بیان کے خلاف سپریم کورٹ سے ایف آئی آر منسوخ کرنے اور ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگانے کی درخواست کی۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے ان کی عرضی کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ وزیر جیسے ذمہ دار عہدے پر بیٹھے فرد کو ایسی زبان زیب نہیں دیتی۔ بینچ نے سخت الفاظ میں کہا کہ آپ وزیر ہیں اور اس حیثیت میں آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں۔ عدالت نے کہا کہ وزیر کے بیان سے سماجی ہم آہنگی پر اثر پڑتا ہے اور ایسے وقت میں ایک خاتون فوجی افسر کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ واضح رہے کہ وجے شاہ نے اپنی ایک تقریر میں ہندوستان کی خاتون کرنل صوفیہ قریشی کو مسلمان ہونے کی بنا پر دہشت گردوں کی بہن کہہ کے توہین کی تھی، جس پر پورے ہندوستان میں سخت رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تہران میں انٹرنیشنل بک فیئر جاری ہے۔ جمعے کو تہران کے 36ویں بین الاقوامی کتب میلے کا 10ویں دن ہے۔ یہ کتب میلہ 8 مئی کو تہران کی امام خمینی عیدگاہ میں شروع ہوا اور 17 مئی تک جاری رہے گا۔ اس سال تہران کے بین الاقوامی کتب میلے میں 2300 سے زائد ناشرین نے شرکت کی ہے۔ جمعے کو صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بین الاقوامی کتب میلے کا معائنہ کیا۔ وہ ایران کے اسلامی ہدایت و ثقافت کے وزیر سید عباس صالحی کے ہمراہ بین الاقوامی کتب میلے کے مختلف اسٹالوں پر گئے اور اسٹالوں کے انچارجوں اور ناشرین سے گفتگو کی۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے تاکید کی کہ کتابیں موجودہ حالات و مسائل کو مد نظر رکھ کر لکھی جائیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی حیات جاودانی مل گئی۔ داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز، داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، دولت دارین ہے ہم کو نبی، دولت دارین ہے ہم کو غم عشق نبی ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی مجھ کو قسمت نے منصب دیا ہے ایسا با مجھ کو قسمت نے بڑا منصب دیا ہے ایسا با یعنی محبوب خدا کی مدح خانی یعنی محبوب خدا کی مدح خانی مل گئی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی مرنے والوں کو حیات
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور
سامعین پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں سامعین ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
بیت میں رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ ملک کی 25-27 تک کی آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں ارشاد قدرت ہوتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما راوه زلفة سيئة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے کہ علم اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. پھر جب اس قیامت کے عذاب کو قریب دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے جس کے تم خواستگار تھے.
سامعین, خدا کے نبیوں کے خلاف قیامت کے منکروں کا ایک بہانہ یہ رہا ہے کہ اگر تم سچ کہتے ہو اور قیامت برپا ہوگی تو اس کے وقوع پذیر ہونے کے وقت کی نشاندہی کرو. اگر آپ کو اس کا یقین ہے تو آپ صحیح تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ آیات کریمہ مزید تاکید کرتی ہیں کہ قیامت کا وقت صرف خدا ہی جانتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کو بھی اس کا علم نہیں ہے. وحی الہی کے بنا پر انہیں موت کے بعد دنیا میں دوبارہ زندہ ہونے کی اطلاع دی گئی ہے اور وہ لوگوں کو اپنے اعمال اور طرز عمل کے بارے میں محتاط رہنے کی تاکید کرتے ہیں تاکہ وہ اس دن سختی اور عذاب میں مبتلا نہ ہوں. اس دن جن لوگوں نے قیامت کے دن کا انکار کیا اور خدا سے کفر کیا ان کے چہرے بدصورت ہوں گے اور ان کے چہروں پر غم اور شدید ندامت کے آثار نمایاں ہوں گے, اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جس کو وہ دنیا میں چھٹلاتے تھے اور اس سے فرار نہیں کر سکتے.
سامعین, ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیامت کے وقت کا علم نہ ہونا اس کے واقع نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی دوست آپ سے وعدہ کرے کہ وہ ایک دن آپ کے گھر آئے گا لیکن وقت کا تعین نہ کرے تو یہ اس کے نہ آنے کا ثبوت نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کا مشن خدا کا پیغام پہنچانا اور لوگوں کو متنبہ کرنا ہے, لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے جو خدا نے ان پر نازل نہیں کیا ہے اور غیر معقول دعوے نہیں کرتے ہیں. انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر موضوع کو جانتا ہو, بشمول قیامت کے وقت کا علم. اگر اس کے وقوع پذیر ہونے کا وقت دور ہو تو لوگ اسے بھول جاتے ہیں اور نظر اندر کر دیتے ہیں. اگر قریب ہو تو خوف اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس کے قریب ہیں.
سامعین, آئیے اب سورہ ملک 28 سے 29 آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں. ارشاد الہی ہوتا ہے,
قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.
آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ خدا مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو ان کافروں کے دردناک عذاب سے بچانے والا کون ہے؟ کہہ دیجئے کہ وہی خدا رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے.
سامعین, مشرکین مکہ کو توقع تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی آپ کے پیروکار بھی ختم ہو جائیں گے اور اسلام کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا. اب ان آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ بقا یا فنا کی جو بھی تقدیر منتظر ہے اس کا آپ کی قسمت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور آپ دنیا اور آخرت میں عذاب الہی سے آزاد نہیں ہوں گے. یہ گمان نہ کرو کہ اگر نبی اور آپ کے ساتھی ختم ہو گئے تو تم خدا کے غضب سے محفوظ رہو گے, کیونکہ خدا ہمیشہ موجود ہے اور اس کی لامحدود طاقت میں سے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوگا. ہم ایسے خدا پر یقین رکھتے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے تاکہ وہ جو کچھ ہمارے لیے بہتر ہو وہ کر سکے. ہم نے اس پر بھروسہ کیا ہے اور اس کی مرضی کے تابع ہو گئے ہیں, لیکن تم جو کہ خدا کے منکر ہو تمہیں اس کے غضب سے کون نجات دے گا؟
سامعین, اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کے دشمن اہل ایمان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن خداوند عالم کی مرضی ان کی خواہشات سے بالاتر ہے اور انہیں چاہیے کہ خداوند عالم کے غضب سے خود کو بچانے کی فکر کریں. خداوند عالم پر ایمان لانے کی شرط اس پر بھروسہ کرنا اور اس کی مرضی کے تابع ہونا ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ مہربان خدا ہے اور اپنے بندوں کی بھلائی کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا. کافروں کو اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوگا جب ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا اور وہ عذاب الہی سے نہیں بچیں گے۔ سامعین آئیے اب سورہ ملک کی 30ویں آیت کی تلاوت کے ذریعے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔
کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر تمہارا سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے تو تمہارے لیے چشمے کا پانی بہا کر کون لائے گا؟
سامعین یہ آیت کریمہ جو سورہ ملک کی آخری آیت ہے، اپنے بندوں پر خداوند عالم کی رحمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے، چشمے کنویں اور پانی خداوند متعال کے منصوبے کے مطابق سال بھر میں تمہیں پانی فراہم کرتے ہیں، کیونکہ تمہارے پاؤں کے نیچے زمین دو پرت سے بنی ہوئی ہے، ایک پرت جو پانی کو جذب کرتی ہے اور دوسری ناقابل تسخیر پرت جو پانی کو ذخیرہ اور برقرار رکھتی ہے۔ اگر زمین کی پوری سطح ناقابل تسخیر ہوتی تو بارش کا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جاتا اور انسانوں کے لیے قابل رسائی نہ ہوتا، اور اگر پوری زمین ناقابل تسخیر ہوتی تو پانی زمین کی سطح کو ڈھانپ کر کیچڑ میں تبدیل ہو جاتا، جس کے نتیجے میں زمین پر کوئی رہائشی اور زرعی علاقے نہ رہتے اور انسانی زندگی مکمل طور پر درہم برہم ہو جاتی۔ لیکن خداوند متعال کی عطا سے سطحی پانی کو مٹی اور ریت کی تہوں سے گزر کر صاف کیا جاتا ہے اور پھر پانی کی انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے زیر زمین بڑے آبی ذخائر اور ذرائع میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔
سامعین اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ با ایمان انسان خوف اور امید کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور مادی نعمتوں سے دل نہیں لگاتا، بلکہ ہمیشہ یہ خیال کرتا ہے کہ ایک دن وہ ان نعمتوں سے محروم ہو جائے گا، حالانکہ اس کی امید پروردگار عالم سے کبھی منقطع نہیں ہوتی، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اگر خداوند عالم حکمت سے ایک دروازہ بند کرتا ہے تو وہ اپنی رحمت کاملہ سے دوسرا دروازہ کھول دے گا۔ خداوند عالم کا انکار کرنے والے اگر ایک دن بارش نہ ہو اور زمین خشک اور بے آب ہو جائے تو وہ بارش کس سے مانگیں گے؟
سامعین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون و مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب کو،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا، دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم، دے ہیں دو ماں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں، اے مولا،
ہو قید جفا میں، اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ،
رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
رستے میں کسی مومن
کے کبھی آئے نہ غموں کا کوہ گراں.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا, ہے نام تیرا زخموں کی دوا,
ہے نام تیرا زخموں کی دوا.
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ. کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا.
اے رب جہاں, 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 اے رب جہاں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا, اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا, اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 27 اردی بہشت, 19 ذی قعدہ اور 17 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ستائیس اردی بہشت سن 1366 ہجری شمسی کو ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران عراقی جنگی جہازوں نے خلیج فارس میں امریکی جنگی جہاز اسٹارک پر حملہ کیا اور 37 امریکی فوجیوں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا. عراقی فوج نے جنگی جہاز اسٹارک پر حملے کے فوراً بعد اس کو غیر ارادی حملہ قرار دیتے ہوئے امریکہ سے معافی طلب کی اور اس کا تاوان ادا کرنے کی حامی بھری. امریکہ نے جو ہمیشہ سے اپنے جنگی جہازوں اور فوجیوں پر حملے سے متعلق بہت حساسیت رکھتا ہے, اس سے آسانی کے ساتھ صرف نظر کر دیا, کیونکہ امریکہ اس جنگ میں ایران کے خلاف عراق کی حمایت کر رہا تھا. انیس ذی قعدہ سن 718 ہجری قمری کو ایران کے ممتاز ریاضیدان اور ماہر طبیعیات کمال الدین فارسی نے وفات پائی. انہوں نے جوانی کے ایام میں تحصیل علم کی غرض سے دور و دراز کے علاقوں کے سفر کے دوران اپنے زمانے کے اساتذہ سے کسب فیض کیا. اگرچہ انہوں نے بہت کم عمر پائی, مگر ریاضی اور روشنی سے متعلق علوم میں ان کی تحقیقات اور تالیفات بہت اہم ہیں. تذکرۃ الاحباب کمال الدین فارسی کی ایک اہم کتاب ہے جو نظریہ اعداد کے بارے میں ہے. علاوہ ازین تنقیح المناظر ان کی ایک اور کتاب ہے جو آج بھی محققین کے لیے بہترین ماخذ شمار ہوتی ہے. انیس ذی قعدہ سن 1238 ہجری قمری کو ارض روم معاہدہ ہوا. یہ معاہدہ ایرانی اور عثمانی حکومت کے درمیان ہوا تھا. عثمانی حکومت نے ایرانی فوجیوں کے ہاتھوں پے در پے شکستیں کھانے کے بعد صلح کی پیشکش کی تھی. اس معاہدے کی روح سے ایران نے سلیمانیہ اور ذہاب کے مغربی خطے سے اپنی ملکیت کا دعویٰ چھوڑ دیا, جس کے بدلے میں عثمانی حکومت نے خرم شہر کی بندرگاہیں, جزیرہ خزر اور دریائے اروند کے مغربی ساحلوں پر ایران کا حق تسلیم کر لیا اور اس میں کشتی رانی کا حق بھی قبول کیا. 17 مئی 1426 کو جہاز رانی کے فنون کی تعلیم دینے کے لیے دنیا کا پہلا اسکول باضابطہ طور پر پرتگال میں قائم ہوا۔ اس اسکول کو قائم کرنے کا مقصد مذکورہ شعبے میں شاگردوں کو تعلیم اور جغرافیائی دریافتوں کو توسیع دینا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس اسکول کے قیام سے حاصل ہونے والے شاندار نتائج سامنے آ گئے اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اسی طرح کے اسکول قائم کر دیے گئے۔17 مئی 1510 کو مشہور اطالوی مصور سینڈرو بیٹیسیلی نے وفات پائی۔ وہ 1444 میں اٹلی کے شہر فلورنس میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے جوانی میں مشہور مصور فلیپو لیپی کی شاگردی اختیار کر لی اور تیزی سے فن مصوری میں مہارت حاصل کی۔ 1481 میں بوٹلی چلی پوپ سکسٹس چہارم کی دعوت پر روم چلے گئے، جہاں انہوں نے پوپ کی رہائش گاہ سسٹائن چیپل کی دیواروں پر بھی تصویریں بنائیں۔ ان کے مصوری کے شاہپارے آج بھی فلورنس کے مختلف گرجا گھروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ بوٹیچیلی کی تخلیقات میں دا برتھ آف وینس خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ 15ویں صدی کے آخری برسوں میں انہوں نے میڈوناس کے نام سے لا تعداد تصویریں بنائیں اور انہیں فروخت کر کے اپنی گزر اوقات کی۔ 17 مئی 1865 عیسوی کو پیرس میں دنیا کے 20 ممالک کے نمائندوں کی موجودگی میں مواصلات کے شعبے میں پہلے بین الاقوامی معاہدے پر دستخط سے بین الاقوامی ٹیلیگراف یونین کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا بین الاقوامی منشور مرتب کر کے اس کی منظوری دی گئی۔ اس دن کو مواصلات کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے۔ 1932 میں میڈرڈ کانفرنس کے فیصلوں کے مطابق اس یونین کا نام تبدیل کر کے بین الاقوامی مواصلاتی یونین آئی ٹی یو رکھ دیا گیا اور اس کے پورے منشور پر نظر ثانی کی گئی۔ 1947 سے آئی ٹی یو باضابطہ طور پر اقوام متحدہ سے وابستہ خاص شعبوں کا ایک جز بن گئی۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران بھی 1969 میں باضابطہ طور پر اس کا رکن بنا۔ 17 مئی 1939 عیسوی کو برطانوی حکومت نے سفید کتاب نامی ایک کتاب چھپوا کر غاصب صہیونی حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں ایک اور قدم بڑھایا۔ اس کتاب میں یہ راہ حل پیش کی گئی تھی کہ 10 سال کے بعد فلسطینی اور یہودی حکومتیں تشکیل دی جائیں گی۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ 1944 تک مزید 1,00,000 یہودی فلسطین منتقل ہوں گے۔ اس کے بعد عربوں کی اجازت سے یہودیوں کو فلسطین منتقل کیا جائے گا۔ فلسطینیوں نے برطانیہ کے اس منصوبے کو فلسطین پر مکمل قبضے کا پیش خیمہ قرار دیا اور مسترد کر دیا۔ دوسری جانب صہیونیوں نے بھی، جو پورے فلسطین پر قبضہ جمانے کا خواب دیکھ رہے تھے، سفید کتاب کو مسترد کر دیا۔ 17 مئی 1946 کو دوسری جنگ عظیم کے 1 سال بعد اطالوی عوام نے ایک ریفرینڈم میں شرکت کر کے جمہوری حکومت کا مطالبہ کیا۔ 1945 میں اٹلی کے بادشاہ وکٹر ایمانوئل سیووم، جو 45 سال حکومت کر چکے تھے، ملک کی پارلیمنٹ کے فیصلے کی بنیاد پر اقتدار سے ہٹا دیے گئے اور ان کے بیٹے امبرٹو تخت سلطنت پر بیٹھے، لیکن لوگوں کے جمہوری نظام کے مطالبے نے امبرٹو دوم کی ایک سالہ سلطنت کو بھی ختم کر دیا۔ سترہ مئی سن 1990 کو اردو کے معروف شاعر، محقق اور صحافی عبد الرؤف عروج کی وفات ہوئی تھی۔ وہ 5 جنوری سن 1932 کو ہندوستان کی ریاست مہاراشٹرا کے شہر اورنگ آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ 1947 میں حیدرآباد دکن سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور پھر پاکستان چلے گئے۔ پاکستان میں انہوں نے کچھ عرصہ لاہور میں قیام کیا، جہاں انہوں نے روزنامہ امروز سے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کراچی چلے گئے اور اس شہر کو اپنا وطن بنا لیا۔ کراچی میں وہ متعدد اخبارات اور جرائد سے وابستہ رہے، جن میں ماہنامہ مشرق، روزنامہ انجام اور روزنامہ مشرق کے نام قابل ذکر ہیں۔ 1968 میں وہ روزنامہ حریت سے منسلک ہوئے، جس سے اپنی وفات تک منسلک رہے۔ عبد الرؤف عروج کی تالیفات میں اردو مرثیے کے 500 سال، بزم غالب، فارسی گو شعرا اردو اور خسرو اور عہد خسرو قابل ذکر ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروں کے پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني و ان تشرح بکتابک صدری و تحط بتلاوته وزری و تمنحنی سلامت فی دینی و نفسی ولا توحش بی اهل انسی و تتم احسانک فی ما بقی من عمری کما احسنت فی ما مضا من یا ارحم الراحمین.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے. اور میں ظالموں کی سختی، حسد کرنے والوں کے مکر، ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں. میں حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں. خدایا، تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصے دار نہیں. تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں. میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے عبد خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما. مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں، اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے، عبادت کو لازم پکڑنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما. مجھ پر رحم فرما تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں، اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں، اور اپنی پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے. میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما، اور اہل انس کو مجھ سے خائف. Oh,